بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسول اللہ والہ الطیبین الطاہرین۔ ناظرین اکرام، سحر عالمین نیٹ ورک کی جانب سے نشر ہونے والے پروگرام اسلام پلس کے ہمراہ آپ کا میزبان کفایت حسین حاضر خدمت ہے۔ اس پروگرام میں آپ کی خدمت میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور آپ تمام ناظرین جہاں کہیں بھی ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں دل کی گہرائیوں سے ہدیہ سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک بہت اہم قول ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو علوم الہی اور دینی مسائل کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی مثال اس انسان کے مانند ہے کہ جو دنوں میں روزے رکھتا ہے اور رات میں عبادت کرتا ہے، دن میں روزے سے ہوتا ہے اور پوری پوری رات عبادت کرتا ہے، اور جب وہ کوئی ایک مسئلہ شرعی جان لیتا ہے تو یہ خداوند عالم کی نظر میں بہتر ہے اس چیز سے کہ کوئی خداوند عالم کی راہ میں، یعنی ابو قبیس ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے مانند کوئی اگر سونا خداوند عالم کی راہ میں انفاق کرے تو اس سے بہتر یہ ہے کہ کسی ایک مسئلہ شرعی سے آشنا ہو، کسی ایک مسئلہ شرعی کو جان لے۔ یہ حضور کی حدیث ہے، یعنی جو ایک مسئلہ آپ نے جانا ہے اس کی فضیلت اتنی ہے کہ جیسے دن میں روزے رکھے ہیں، رات میں آپ نے عبادتیں کی ہیں، اور خدا کی راہ میں کوہ ابو قبیس کے برابر آپ نے سونا انفاق کیا ہے۔ یہ بحر الانوار کی حدیث ہے، اس میں ذکر ہوئی ہے۔ تو ناظرین، ہم بہت شکر گزار ہیں آپ کے، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی کوشش کریں گے کہ کچھ چیزیں آپ کو ملیں، آپ انشاءاللہ اسلام سے اور دین سے آشنا ہوں۔ فی الحال اجازت دیجیے، مختصر سا وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کر رہے ہیں، پہلے قرآن کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ عقائد کا سلسلہ ہوگا، اس کے بعد تاریخ اور احکام وغیرہ کا سلسلہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اس پروگرام میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں۔ تو قرآن کے حوالے سے جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہمیں نسیم عباس صاحب نے بھیجا ہے فیس بک کے ذریعے، سوال بہت اہم ہے ان کا۔ سوال یہ ہے کہ قرآن مجید کے اکثر خطاب مردوں سے مربوط ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ یعنی جب بھی قرآن کریم خطاب کرتا ہے تو مردوں سے خطاب کرتا ہے، مثلا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا مثلا، یا اسی طریقے سے جو بھی کہتا ہے، تو مردوں کے خطابات ہیں، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا احتشام عباس رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
عربی زبان میں جہاں مردوں کو خطاب کیا جاتا ہے تو مذکر کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، عورتوں کو مخاطب بنایا جاتا ہے تو مؤنث کا صیغہ استعمال کیا جاتا ہے، لیکن جہاں مردوں اور عورتوں کو ایک ساتھ خطاب کرنا ہوتا ہے وہاں قانون یہ ہے کہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا جائے۔ تو چونکہ قرآن مجید کے احکامات، اکثر احکامات ایسے ہیں جن کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی ہے، لہٰذا پروردگار عالم نے وہاں عربی قانون کے مطابق، جس زبان میں قرآن نازل ہوا ہے اسی زبان کے قانون کے مطابق، پروردگار عالم نے مذکر کا صیغہ استعمال کیا ہے، اور اکثر قوانین وہ ہیں جو مردوں سے بھی متعلق ہیں اور عورتوں سے بھی متعلق ہیں۔
جی ناظرین، بہت اہم سوال تھا یہ، اور اسی طریقے سے ہمارے مہمان نے بہت عمدہ اس کا جواب دیا ہے۔ دوسرا قرآن کریم کے سلسلے کا ہم جو سوال لے رہے ہیں، یہ سوال ہمیں بھیجا ہے نور علی صاحب نے آڈیو کی صورت میں، تو ان کی آواز میں ہم ان کا سوال سنیں گے، اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا جابر محمدی صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، سوال بھی سنتے ہیں اور جواب بھی دیکھتے ہیں۔
السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ کیوں قرآن کی بعض آیتیں متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟
بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ کیوں بعض قرآنی آیات متشابہ ہیں اور ان کی تفسیر کیسے ممکن ہے؟ عرض کروں کہ ناظرین محترم، متشابہ ایسی آیات کو کہا جاتا ہے یا ایسے کلمات کو کہا جاتا ہے کہ جن کے معانی میں مختلف احتمال پائے جاتے ہوں، ایک ہی معنی جن میں تعیین شدہ نہ ہو، معنی میں مختلف وجوہات پائی جاتی ہوں، اسے ہم متشابہ کہتے ہیں۔ اس کے مقابل میں جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے محکم، کہ جس کا ایک ہی معنی ہے اس کو محکم کہا جاتا ہے۔ قرآن نے سورہ مبارکہ آل عمران کی ابتدائی آیات میں اس طرف ہماری توجہ دلائی ہے کہ متشابہ آیات کے معانی اور ان کی تفسیر کے بارے میں فرمایا کہ لا یعلم تاویلہ الا اللہ، ان کی تفسیر، ان کی تبیین، ان کی وضاحت اللہ کی ذات جانتی ہے، متشابہ آیات کی۔ یا اور دوسرے جو لوگ اس کی تفسیر سے آگاہ ہیں وہ راسخون فی العلم ہیں۔ بس متشابہ ہمارے لیے واضح ہو گیا کہ متشابہ کیا ہے، کہ جس کے معنی میں متعدد احتمالات پائے جاتے ہوں۔ اب اس کی تفسیر کون کر سکتا ہے یا کیسے کی جائے، اس کے بارے میں ایک مفسرین کا قول یہ ہے کہ ہم متشابہ آیات کو محکم آیات کی طرف لوٹا کے ان کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اور اس سے دقیق تر تفسیر یہ ہے کہ متشابہ آیات کی تفسیر کے لیے ہم راسخون فی العلم کی طرف رجوع کریں۔ وہ راسخون فی العلم ہمارے لیے بتائیں گے کہ ان متشابہ آیات کی تفسیر کیا ہے، اور وہ زوات ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی، اور انہوں نے ان آیات کی تفسیر بیان کی ہے۔
ناظرین اکرام، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پاک نے واضح نہ کیا ہو۔ جو احادیث ہمارے پاس موجود ہیں ان میں تمام چیزیں واضح ہو چکی ہیں۔ اسی طریقے سے جو متشابہ آیات ہیں ان کی تفاسیر بھی واضح ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے تفسیر کرنے کا حق نہیں ہے کہ اپنے اعتبار سے ہم ان کی تفسیر کرنے لگیں۔ بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے۔ ناظرین، یہاں پر ہم اپنے اس سلسلے کو روکتے ہیں، مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، وقفے کے بعد پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں پر ہم سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں عقائد کے حوالے سے، جو عقائد کے سوالات آپ کے ہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا سوال موسیٰ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے واٹس اپ کے ذریعے آڈیو کی صورت میں، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، ہم ان کا سوال انہیں کی آواز میں سنیں گے اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔
السلام علیکم، میرا نام موسیٰ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ امام زمانہ کے لیے دعا کرنے کے سلسلے میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟
دعا کرنے کی بے انتہا تاکید کی گئی ہے، امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا کرو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، اور ایک عمومی انداز میں کہا گیا ہے، مطلب اس طرح سے صلوات بھیجو، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ یہ تعجیل کی جو دعا کی جا رہی ہے کہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، یہ عمومی ہے، اس سے مراد امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ یہ تعجیل فرج جب ہی ہوگی جب امام کا ظہور ہوگا، خصوصی کے لیے کہ امام کا نام لے کر یا آپ کے القاب لے کر آپ کے ظہور کی دعا کی جائے، وہ بھی ضروری ہے۔ ذمہ داری یہ کہ دعا کریں، مگر حقیقی دعا کریں۔ دیکھیے، ایک دعا ہوتی لفظی، زبانی دعا ہوتی ہے، زبان سے دعا کر رہے ہیں، عمل میں بالکل صفر ہیں۔ نہیں، لفظی دعا صرف نہ ہو، عملی دعا ہو، یعنی ہم لفظ کے ذریعے بھی دعا کریں، الفاظ کے ذریعے بھی دعا کریں کہ پروردگار امام کے ظہور میں تعجیل فرمائیں، جلدی امام کا ظہور ہو، ہماری زندگی میں امام کا ظہور ہو۔ اور ایک دعا ہے جو عملی ہو، یعنی عمل کے ذریعے سے بھی ہم دعا کریں تاکہ زمین ظہور فراہم ہو سکے۔ جب تک زمین ظہور فراہم نہیں ہو پائے گا، اس وقت امام ظہور نہیں کریں گے، اور زمین ظہور کا فراہم کرنا وہ ہماری ذمہ داری ہے۔ عملی اعتبار سے ایسے کام انجام دیں جس سے پروردگار اذن دے تاکہ امام کا ظہور جلد از جلد ہو جائے۔ ذمہ داری یہ ہماری، واجب ہمارے اوپر کہ ہم امام کے ظہور کی دعا کریں، لیکن صرف لفظی دعا نہ کریں، عملی دعا کریں۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور جو ہمارے مہمان نے کہا کہ صرف لفظی دعا نہ کریں بلکہ عملی دعا کریں۔ عملی دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا عمل اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ ہم امام کے منتظر ہیں اور امام کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں اور ان کے حقیقی شیعہ ہیں، تاکہ جب امام آئیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، ایک سوال اور لیتے ہیں عقائد کے سلسلے کا۔ یہ ہمیں بھیجا ہے قربان حسین صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا ولی فقی اسلام اور مسلمانوں کی مصلحت عامہ کے پیش نظر شریعت کے حکم کو بدل سکتا ہے یا اس پر عمل کرنے سے روک سکتا ہے؟ یعنی کیا ولی فقی کو اتنے اختیارات حاصل ہیں کہ وہ مصلحت عامہ کے پیش نظر یعنی اس کسی حکم کو بدل دے یا کسی حکم کے اوپر عمل کرنے سے جو ہے وہ عوام کو اور امت کو روک دے؟ کیا اتنا اختیار ہے؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا اختر عباس جون صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی ہاں، یہ کہ ایک ولی فقیہ کو کیا اتنا زیادہ اختیار ہے کہ وہ اسلامی احکام میں آ کر تبدیلی کرے، یہ ایک اہم مسئلہ ہے اور اس کا تعلق جو ہے حکومتی نظام سے ہوتا ہے۔ دیکھیں، اسلام کے احکام مختلف قسمیں ہیں، لیکن جو قسمیں ہم سے مربوط ہیں وہ کچھ اسلام کے احکام ہوتے ہیں جو احکام اولی ہیں، کچھ احکام ثانوی ہیں، اور کچھ احکام ثابت ہیں، کچھ احکام متغیر ہیں۔ احکام اولی کبھی اسلام کے ختم نہیں ہوتے، وہی جو حلال محمد حلال الی یوم القیامہ و حرام محمد حرام اللہ یوم القیامہ، یہ قانون ہے کہ ہمیشہ اسلام نے جو حکم دیا ہے اولی احکام، وہ ہمیشہ حلال و حرام اپنی جگہ پر باقی ہے اور وہ کبھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کچھ احکام ثانوی جو ہوتے ہیں وہ ضرورت کے تحت اور مصلحت کے تحت اور نقصان نہ پہنچے معاشرے کو یا فرد کو، کچھ الگ سے احکام ثانوی دیے جاتے ہیں کہ جو مثلا جیسے ہر مکلف ہر مسلمان کے لیے روزہ واجب ہے، لیکن ایک انسان اگر مریض ہے، اگر مشکل میں ہے، اگر روزہ نہیں رکھتا تو احکام ثانوی کے طور پر وہ اس کے لیے روزہ معاف ہو جاتا ہے، بلکہ اگر اس کے لیے مضر ہے تو یہ روزہ رکھنا اس کے لیے حرام بھی ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے کچھ احکام حکومتی ہوتے ہیں کہ جو معاشرے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے بعض احکام جو اولی طور پر ہیں اور ثابت ہیں اور باقی بھی رہیں گے، وقتی طور پر کسی چیز میں تعطیل پیدا کی جا سکتی ہے، روکا جا سکتا ہے، اگرچہ وہ حلال اور حرام اپنی جگہ پر باقی ہے، لیکن ایک چیز کو حلال کو ایک وقتی مدت کے لیے جو ہے روکا جا سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر تاکہ واضح ہو جائے، جیسے تمباکو حلال ایک امر تھا، لیکن ایک مصلحت کی بنیاد پر کہ ایک باطل حکومت کا تسلط نہ ہو جائے اسلامی حکومت میں، آیت اللہ شیرازی مرزا شیرازی نے اس کے حرام ہونے کا فتویٰ دیا، وہ حرام ہونا حکم ثانوی تھا۔ اسی طریقے سے احکام ثانوی ہوتے ہیں، احکام حکومتی ہوتے ہیں جو کسی امر کو مصلحت کو دیکھتے ہوئے، عام معاشرے کی مصلحت کو دیکھتے ہوئے کسی کام کو تھوڑی دیر کے لیے روک سکتے ہیں یا ایک حلال کو حرام کر سکتے ہیں، لیکن وہ حرام جو ہے اصل میں اصل حرام حلال حرام نہیں ہوا، بلکہ ایک دوسری مصلحت کو دیکھتے ہوئے اس کی بنیاد پر حرام قرار دیا گیا، جس کی مثال آپ کے سامنے یہ پیش کی گئی۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو کی ہمارے مہمان نے، اور واقعی نے اس مسئلے کو بہت اچھے طریقے سے واضح کیا۔ یہ سلسلہ تھا ہمارا عقائد کے سوالات کا۔ آپ اجازت دیجئے، یہیں پر اس سلسلے کو روکتے ہیں اور وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم تاریخ کے سوالات کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ جو تاریخ کے سوالات ہم تک پہنچے ہیں، تو اس میں سب سے پہلا سوال ہمیں بھیجا ہے شبیر حسین صاحب نے اسکائپ کے ذریعے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، ان کا سوال ہم ان کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے، اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا ظہور مہدی مولائی صاحب قبلہ۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہاں پر ہم شبیر صاحب کا سوال بھی دیکھتے ہیں اور اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں۔
میں ماگام کشمیر سے شبیر حسین آپ سے ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، مدینہ ہجرت کرنے کا حکم کب اور کیوں صادر ہوا؟ شکریہ۔
حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار قریش نے اپنی دشمنیوں اور عداوتوں کو اور زیادہ کر دیا، طرح طرح کی سازشیں آپ کے لیے بنائی جانے لگیں، اور شب و روز آپ کو رنج و غم میں مبتلا کیا جانے لگا۔ یہ سلسلہ تو اعلان رسالت ہی سے شروع ہو گیا تھا، لیکن ان دو ناصروں کی وفات کے بعد اس سلسلے میں اور زیادہ شدت آ گئی تھی۔ اور ایک دن کفار قریش اور ان کے تمام طوائف نے دار الندوہ میں جمع ہو کر باقاعدہ یہ منصوبہ بنا لیا تھا کہ پہلی ربیع الاول کو یتیم عبداللہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر ڈالیں گے۔ یہ منصوبہ تیار ہو چکا تھا، اس پر تمام قریش کے گروہ متفق ہو گئے تھے، لیکن جب اس منصوبے کو جامع عمل پہنانے کا وقت آیا تو اللہ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو اس منصوبے سے مطلع فرمایا اور حکم دیا کہ آپ اب مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ حکم الہی کے مطابق سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بستر پر حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو لٹا کر آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور اس طرح سے آپ کی ہجرت عمل میں آئی اور کفار قریش کی دشمنی اور ان کی بڑھتی ہوئی عداوتیں اور قتل پیغمبر کا منصوبہ اس ہجرت کے اہم اسباب تھے۔
جی ناظرین، یہ بہت ہی اہم ایک تاریخی واقعہ ہے جس کو واقعہ ہجرت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مختصر سے وقت میں ہمارے مہمان نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے اس موضوع پر، اور اس کے بعد ایک سوال ہم اور لے رہے ہیں تاریخ کے حوالے سے۔ یہ سوال ہے، دانش حسین صاحب نے سوال پوچھا ہے واٹس اپ کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے کہ کیا جنگ بدر کے تمام اسیر آزاد ہوئے یا کوئی مسلمانوں کے پاس بھی رہ گیا؟ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زین العابدین صاحب قبلہ، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی، جنگ بدر کے اسیر جو ہے وہ رہ نہیں گیا تھا، بلکہ رہ گئے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ 70 کفار قریش کے لوگ جو ہے وہ اسیر ہوئے تھے اسلامی لشکر کے ہاتھوں، اور جب یہ اسیر ہوئے تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے گئے کہ ان کا کیا کیا جائے۔ جن کے پاس پیسے تھے وہ پہلا گروہ جو ہے وہ اپنا سر بہا پیسہ دے کر آزاد ہو گئے اور چلے گئے اپنے اپنے قبیلے میں۔ دوسرا گروہ کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے تو ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تم اگر ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو، جوانوں کو، مسلمانوں کو پڑھاتے ہو تو اس پڑھائی کے بدلے میں، جو علم تم دے رہے ہو اس علم کے بدلے میں ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ لہٰذا روایت میں ملتا ہے کہ انصار کے جوانوں کو انہوں نے تعلیم دی اور ہر آدمی نے 10-10 جوانوں کو یا مجموعاً 10 جوانوں کو تعلیم دی ہے، جس کے بدلے میں ان کو رہائی اور آزادی ملی۔ زید بن ثابت بھی انہی میں سے ایک فرد تھے کہ جنہوں نے اسیران قریش جو تھے جنگ بدر میں ان کے ہاتھوں انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ جن کے پاس پیسے تھے اور نہ وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اوپر احسان کیا اور اس احسان کے نتیجے میں ان کو جو ہے وہ معاف کیا اور چھوڑ دیا اور وہ آزاد ہو گئے۔ یہ رحمت للعالمین کی ایک بہترین صفت تھی۔
جی ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرما رہے تھے ہمارے مہمان یہاں پر، جو آپ کا سوال تھا اس کے جواب میں۔ اور ناظرین، یہ تاریخ کے حوالے سے ہمارے کچھ سوالات تھے، اجازت دیجئے یہاں پر اپنے سلسلے کو روکتے ہیں اور مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں، پروگرام کے اگلے حصے کا آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے، آپ ہمارے ساتھ رہیے، یہ ہمارے پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ اس میں ہم احکام کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ سوالات آپ کے ماشاءاللہ بہت آئے ہوئے تھے، لیکن ان میں سے کچھ سوالات ہم یہاں پر جاننے کی کوشش کریں گے۔ ایک سوال پوچھا ہے عرفان حیدر صاحب نے فیس بک کے ذریعے۔ سوال ان کا یہ ہے، پہلے وہ سلام کر رہے ہیں ہمارے مہمان کو اور آپ تمام ناظرین کو بھی، اور اس کے بعد ان کا سوال یہ ہے کہ کیا کڈ لیور آئل حلال ہے؟ ہم اسے دوا کی صورت میں کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے؟ یہ انہوں نے ایک دوا کے بارے میں، یعنی کڈ لیور آئل کے بارے میں یہ سوال کیا ہے۔ اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا زرغام حیدر رضوی صاحب قبلہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب دیکھتے ہیں۔
جی دیکھیں، میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اگر ڈاکٹر نے آپ کی بیماری کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے لیے اس کوڈ لیور آئل کی تجویز کی ہے تو آپ کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس کے کیپسول کو کھا سکتے ہیں یا خود اس کے تیل کو پی سکتے ہیں۔ میں مختصر سی توضیح اس تیل کے بارے میں اس طریقے سے دوں۔ دیکھیے، اس تیل کو فارسی زبان میں روغن جگر ماہی یا روغن کبد ماہی کہا جاتا ہے، اور اس کو دو قسم کی مچھلیوں سے نکالا جاتا ہے۔ کبھی ان مچھلیوں سے لیا جاتا ہے جو چھلکے والی ہیں، جیسے فارسی میں کہتے ہیں قزل اعلیٰ، یا ان مچھلیوں سے اس کو نکالا جاتا ہے جو چھلکے والی نہیں ہیں اور ہماری فقہ اعتبار سے ان کا کھانا حرام ہے۔ اگر اس کوڈ آئل کو ان مچھلیوں سے نکالا گیا ہے جو چھلکے والی ہیں اور اسے کسی مسلمان نے نکالا ہے یا کسی غیر مسلمان نے زندہ پانی سے نکالا ہے، تو اس صورت میں چونکہ چھلکے والی مچھلی کا تیل ہے، ہمارے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ڈاکٹر تجویز نہ بھی کرے تب بھی ہم کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر اس تیل کو، یعنی کوڈ آئل کو، اس مچھلی سے نکالا گیا ہے جس مچھلی میں چھلکا نہیں ہوتا، ہماری فقہ اعتبار سے اس کا کھانا جائز نہیں ہے، تو مجبوری کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، چونکہ ڈاکٹر نے ہمارے لیے معین کیا ہے، ہمارے لیے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حالت اختیار میں ہم اس کو تناول نہیں کر سکتے۔ خلاصہ یہ کہ یہ کوڈ آئل، جسے فارسی زبان میں روغن جگر ماہی کہتے ہیں، آپ کو دیکھنا پڑے گا اسے کس مچھلی سے نکالا گیا ہے۔ اگر چھلکے والی مچھلی سے نکالا گیا ہے تو حالت اختیار میں بھی کھا سکتے ہیں، حالت اضطرار میں بھی کھا سکتے ہیں۔ اگر بغیر چھلکے والی مچھلی سے نکالا گیا ہے تو صرف بیماری اور حالت اضطرار میں آپ اس کو کھا سکتے ہیں، حالت اختیار میں اس کو نہیں کھا سکتے۔
ناظرین، امید ہے کہ ہمارے جو یہ ناظر تھے دانش حسین صاحب، ان کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم احکام کا ایک سوال اور لے رہے ہیں۔ یہ سوال ہمیں بھیجا ہے اسکائپ کی صورت میں حیدر عباس صاحب نے، تو آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ حیدر عباس صاحب کا سوال ہم انہیں کی تصویر کے ساتھ دیکھیں گے اور اس کا جواب دے رہے ہیں مولانا حسن رضا کریمی صاحب قبلہ۔ آپ ہمارے ساتھ رہیں، اپنے مہمان کا جواب بھی دیکھتے ہیں اور حیدر عباس صاحب کا سوال بھی سنتے ہیں۔
میں حیدر عباس، میرا ایک سوال ہے۔ بہت سے لوگ دعا اور تعویذ لکھنے کی اجرت لیتے ہیں، کیا ان کا اجرت لینا جائز ہے؟ کیا ہمارا ان کے پاس جانا جائز ہے؟
جی دیکھیے، دعا اور تعویذ، اس میں کوئی شک نہیں، اس کا ایک ذاتی اثر ہوتا ہے اور یہ زیادہ تر افراد کے اوپر جو ہے وہ وابستہ ہے۔ مثال کے طور پر یہ ایک بسم اللہ ہے، ہم لکھتے ہیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک وہ آدمی لکھتا ہے جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے، عارف باللہ ہے، وہی بسم اللہ لکھ کے یا بسم اللہ پڑھ کے وہ دریا بھی چلا جاتا ہے اور گزر بھی جاتا ہے۔ تو یہ دیکھنا ہے کہ کون افراد ہیں، یعنی واقعی جو اللہ کے خاص محب بندے ہیں، اچھے بندے ہیں، وہ دعا تعویذ ان سے کرانا چاہیے اور قطعاً اثر ہے اس کا۔ اب رہا مسئلہ ہے کہ اجرت لینا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو دیکھیے میں ایک کلی قانون بیان کر دوں کہ جہاں تک مسئلہ دعا اور تعویذ کا ہے، اگر اس سے مراد آیات الہیہ ہیں یا جو دعا اور تعویذ قرآن میں موجود ہیں، روایات میں موجود ہیں یا معتبر کتابوں میں موجود ہیں، ایسی دعا تعویذ کرنا صحیح ہے۔ آپ ان کے وہاں جا سکتے ہیں دعا تعویذ کروانے اور وہ اجرت بھی لے سکتے ہیں، شرعی کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن اگر دعا اور تعویذ سے مراد آپ کی یہ ہو کہ اختلاف ایجاد کروانا مومنین کے درمیان، یا گھر میں بھائی بہن کے درمیان، یا جو ہے میاں بیوی کے درمیان، یا جو ہے بیٹے اور ماں کے درمیان، اس طرح کے اختلافات جو معمولاً لوگ اس لیے جاتے ہیں، تو یہ کام کرنا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور کروانا بھی جائز نہیں ہے، حرام ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اور جہاں تک مسئلہ ہے کہ سحر جادو کا اگر مسئلہ ہے، ٹکٹا وغیرہ کا مسئلہ ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے، کرنا بھی حرام ہے، کروانا بھی حرام ہے، اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ اور رہا مسئلہ فال کھلوانے کا، اگر فال آپ کھلوا رہے ہیں تو اس میں دو نظریہ ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی فرماتے ہیں کہ آپ فال کھلوا سکتے ہیں، آپ فال کھول بھی سکتے ہیں، اور اس کی اجرت لینا بھی جائز ہے۔ لیکن امام خامنہ‏ای حفظہ اللہ اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور بہت اور دیگر مراجع یہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے فال کھونا، چونکہ یہ حدث اور گمان ہے، اور اس کی اجرت لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ صافی فرماتے ہیں یہ عقل مال بالباطل ہے، یعنی حرام ہے اس کا لینا۔ لہذا ایسے کاموں سے ہمیں گریز اور اجتناب کرنا چاہیے۔ اور دعا اور تعویذ کے نام پہ تو آج کل لوگ پنڈتوں کے وہاں بھی جاتے ہیں دعا اور تعویذ کرانے، تو وہاں قطعاً حرام ہے جانا۔ یہ مسلمان کے لیے زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ اپنی مشکل حل کرنے کے لیے قرآن اور احادیث کو چھوڑ کے، اپنے علماء کو چھوڑ کے وہ دوسرے کے وہاں جائے۔ یہ اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے یہ چیز صحیح نہیں ہے۔
ناظرین، بڑی اچھی گفتگو فرمائی ہے ہمارے مہمان نے، اور انہوں نے آخر میں بہت اچھی بات کہی کہ دیکھیے مسلمان کو واقعاً ہر قدم اٹھانے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ اس بات سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ مسلمان اسی کو کہتے ہیں کہ جب بھی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ خداوند عالم نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا ہے۔ اسی لیے احکام کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہو جاتا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی خداوند عالم کی مرضی کے مطابق گزار سکیں۔ ناظرین، امید یہ ہے کہ آج بھی آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور ہمارے پروگرام سے حاصل ہوا ہوگا۔ جو ہمارے یہاں مہمان آتے ہیں اور جو اسلامیات کے ماہرین ہیں وہ اتنے اچھے اچھے جوابات دیتے ہیں، تو امید یہ ہے کہ آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ آج ان سے سیکھا ہوگا اور اس چیز کو اپنے پاس محفوظ رکھیں تاکہ آپ کا شمار صاحبان علم میں ہو۔ ہم یہیں پر آپ سے خدا حافظی کریں گے، آپ سے دعاؤں کی التماس ہے، انشاءاللہ ہم بھی آپ کے لیے دعا گو ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔